بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمة الله عليه: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو رجاء كتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. باب، یہ ایک لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے کچھ خاص مضمون کو کی حدیثوں کو یکجا لانے کے لیے. اصطلاح لغوی طور پر اس کا معنی ہے اسم لما يتوصل منه الى المقصود، کہ یہ ایسا اسم ہے جس کے ذریعے سے مقصود تک انسان وصل حاصل کر لیتا ہے. اس لیے شاعر نے بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک شعر کہا: وانت باب الله اي امرئن اتاه من غيرك لا يدخل، کہ آپ اللہ تعالی کی طرف جانے کا دروازہ ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کے بغیر جانا چاہے گا وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. اصطلاحی معنی اس کا ہوتا ہے الفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة لأنها توصل إلى المقصود، کہ مخصوص الفاظ جو مخصوص معانی کے اوپر دلالت کرتے ہیں جس سے کہ انسان مقصود کو حاصل کر سکتا ہے. اب یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ باب تو عام طور پر دروازے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو کہاں کتاب اور کہاں لفظ باب، کوئی مناسبت تو نظر نہیں آتی. مگر بعض اوقات نبی علیہ السلام نے بھی عقلی چیز کو سمجھنے کی خاطر حسی طور پر بیان فرمایا. اس کو کہتے ہیں تشبیح المعقول بالمحسوس، کہ ایک چیز جو معقول ہے صرف عقل سے سمجھ سکتے ہیں اس کو محسوس ذریعے سے تشبیح دے کے سمجھا دینا. چنانچہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے: انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور فرمایا کہ وہ ابو بکر سقفہا، ابو بکر اس کی چھت ہے، اور عمر اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جدرانہا، وہ اس کی دیواریں ہیں، اور عثمان عمودها، وہ اس کے ستون ہے، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے. اب دیکھیے کہ خود حدیث پاک سے اس کا ثبوت مل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی سمجھنے کی خاطر اس لفظ کو استعمال فرمایا. چنانچہ تابعین سے یہ باب کا لفظ استعمال ہونا شروع ہوا. تابعین سے جو محدثین تھے انہوں نے اس لفظ کو استعمال شروع کیا، اور یہ پھر امت میں آج تک چلا آیا ہے، کتب حدیث میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الکتاب مثل الدار، کہ کتاب جو ہے وہ ایک گھر کی مانند ہے، اور نوع المسائل مثل الغرفہ، اور ایک نوع کے جو مسائل ہیں وہ ایک کمرے کی مانند ہے، غرفت مفروشہ، فرنشت کمرے کی مانند ہے، اور اس کا جو دروازہ ہے اس کو باب کہتے ہیں. اس لیے ایک خاص مناسبت رکھنے والے، مضامین رکھنے والے جو احادیث ہوتی ہیں تو ان کے شروع میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ الباب مثل المدخلی، کہ یہ ایک مدخل کی مانند ہوتا ہے جہاں سے بندہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آیا ہے نبی علیہ السلام کے تخلیق کے بارے میں. خلق اور خلق یہ دو لفظ ہیں، ہیں تو ملتے جلتے لیکن اعراب کے فرق سے دونوں کے معنی بہت مختلف ہو جاتے ہیں. خلق کا تعلق ظاہر سے، خلق کا تعلق باطن سے. خلق کا تعلق تن سے، خلق کا تعلق من سے. خلق انسان کی ظاہر صورت کو کہتے ہیں اور خلق انسان کی اندر کی سیرت کو کہتے ہیں. لہذا اس باب کے اندر نبی علیہ السلام کے سراپا کے بارے میں، سراپا کہتے ہیں چہرہ، مہرہ، ظاہری شکل و صورت، اس کے بارے میں جو احادیث ہوں گی وہ بیان کی جائیں گی. چنانچہ ایک لفظ ہے خلق اور ایک ہے ایجاد، ان دونوں میں بھی فرق ہے. خلق کہتے ہیں ابداء الشیء من غیر اصل، ایک چیز کو نئے سرے سے وجود دے دینا، یہ تخلیق ہوئی. اور ایجاد جو ہے یہ ایجاد الشیء من شیء آخر، ایک چیز سے دوسری چیز کو بنا لینا، اس کو ایجاد کہتے ہیں. لہذا ایجاد تو بندے بھی کر سکتے ہیں، روز ہوتی رہتی ہے، دو چیزوں کو ملا کے تیسری بنا لیتے ہیں، تین کو ملا کے چوتھی بنا لیتے ہیں، مگر وہ موجود چیزوں کو ملا کر ایک نئی چیز کو وجود مل جاتا ہے، اس کو ایجاد کہتے ہیں. تخلیق کیا ہے؟ کہ جس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کو نئے سرے سے وجود عطا کر دینا، یہ صفت اللہ رب العزت کی ہے. تو اللہ رب العزت جو ہیں انسان کو انہوں نے تخلیق عطا فرمائی. لہذا یہ خلق کا اب جو لفظ ہے نا، یہ باب نصر ینصر سے مستر ہے. والمراد ہنا صورۃ الانسان ظاہرہ، تو اس خلق سے مراد انسان کی ظاہری صورت ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جی خلق اصل ہے، خلق بعد میں. دیکھا تو جاتا ہے نا جی کہ بندے کے اندر انسانیت کتنی ہے، اخلاق کتنے ہیں، اچھائی کتنی ہے، شکل جیسی ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، شکل انوکھی تھی، دانت موٹے تھے، رنگ کالا تھا، جیسا بھی تھا، لیکن بارگاہ نبی میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت پا گئے اپنے اس تقوی کی وجہ سے، اس نور قلب کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. اور اس کے بالمقابل ابو جہل دیکھنے میں بڑی اچھی پرسنیلٹی نظر آتی تھی، اور ولید تو بہت ہی متاثر کرنے والی شخصیت تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا اتنا غصہ ہوا، فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ مجھے اور اس کو جو اپنے آپ کو وحید الزمان سمجھتا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہو گیا وہ ولید پلید، جس کے 12 بیٹے ہوتے تھے. وَبَنِينَ شُفُودَ وَمَحَتُ لَهُ تَمْحِيدَ، اتنا کچھ اس کے پاس مال تھا، اللہ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا. تو معلوم ہوا کہ اصل چیز تو خلق ہوتی ہے، خلق تو نہیں ہوتی. لیکن امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے خلق سے کام شروع کیا، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھئی یہاں سے کیوں شروع ہوا؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو علماء نے اس کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ الظاہر عنوان الباطن، کہ ظاہر جو ہوتا ہے نا وہ باطن کا عنوان ہوتا ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کی طرف جائے، ابتدا سے انتہا جو ہو تو آخر اچھا ہو اول سے. لہذا یہ ترقی ہے من غیر الاشرف الى الاشرف، کہ انہوں نے پہلے خلق کا تذکرہ کیا اور بعد میں خلق کا تذکرہ کیا. اور دوسرا جواب تحقیقی اس کا یہ ہے کہ انہوں نے ترتیب وجودی کا خیال رکھا. یہ بتائیں کہ پہلے کیا چیز بنتی ہے؟ جسم. اور بعد میں کیا اس میں آتا ہے؟ روح آتی ہے اور خلق آتا ہے. تو خلق پہلے اور خلق، تو ترتیب وجودی کی وجہ سے امام ترمذی میں رحمت اللہ علیہ نے پھر خلق سے کام شروع کر دیا. اچھا آگے دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اخبرنا ابو رجاء ان قطیبۃ تبن سعید، یہ جو ہے نا اخبرنا، خبر دی ہمیں، یہاں پر ایک دو باتیں سند حدیث کے بارے میں سن لیجئے کہ عام طور پر جب محدثین متن پڑھتے ہیں یعنی کوئی حدیث پاک کی روایت کرنی ہوتی ہے تو عام طور پر تو وہ شروع کرتے ہیں بِسَّنَدِ الْمُتَّسِلِ إِلَى الْإِمَامِ الترمذی رحمت اللہ علیہ کہ بھئی مجھ سے لے کر میرے اساتذہ کے سریعے سے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ تک یہ متصل سند ہے مگر ہر دفعہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو علماء نے اس کا ایک مخفف راستہ نکال لیا فرمایا وَبِهِ قَالَ اب وہ جو وَبِهِ قَالَ ہے نا اس کا مطلب یہ سارا ہوا کہ جی کہنے والے نے کہا کہ جی مجھ سے لے کے فلان تک یہ حدیث ایسے ہے تو یہ اس کا مخفف انداز ہے جب بھی حدیث پڑھنی چاہیے وَبِهِ قَالَ آگے پھر حدیث پڑھ لینی چاہیے اب حدیث پاک پڑھنے کے چند انداز ہیں پہلا انداز تو یہ ہے کہ قرات علی الشیخ کہ شاگرد پڑھے اور استاد پھر اس کو سن کے اس کی تشریح کر دے اور سماع عن الشیخ کہ شیخ خود ہی پڑھے اور پھر خود ہی اس کی تفسیر کرے دونوں میں سے افضل کون سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا جی کہ اس میں افضل عمل کون سا ہوا شاگرد حدیث پڑھے اور استاد اس کی تشریح کر دے یا استاد ہی پڑھے اور اس کی تشریح کرے تو اس پر تین مختلف اقوال ہیں پہلا قول امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دونوں برابر ہیں استاد پڑھ لے یا شاگرد پڑھ لے مقصد ہے پڑھنا اور اس کا آگے سمجھانا تو دونوں برابر ہیں امام آدم و ونیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں قرات علی الشیخ یہ راجح ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد پھر اس کی تشریح کرے اس کو سمجھائے اس لیے کہ پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہوگی نا تو استاد غلطی کو سمجھا دے گا یہ اس میں ایک خاص بات ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ شاگرد اس کو جو ہے وہ صحیح پڑھ ہی نہ سکے یا غلط سمجھتا ہو اس کو چنانچہ ایک صاحب نے حدیث پاک کی قرات کرنی شروع کر دی تو کرتے کرتے انہوں نے ان فلان ان فلان ان فلان اور ان جبرائیل اور اس کے بعد ان اللہ کا لفظ تھا مگر وہ لفظ لکھا ہوا کچھ اور تھا تو وہ کچھ اور لفظ پڑھنے بیٹھ گیا جیسے جبریل علیہ السلام نے کسی بندے سے روایت کی ہاں پڑھا اس نے کیا لکھنے والے نے لکھا نا کہ ان اللہ عز و جل اب عز کو اس نے یوں کر کے لکھ دیا وہ ان نظر آتا تھا اب وہ حدیث پڑھ رہا ہے کہ ان جبرائیل ان اللہ ان رجل اب جب شاگرد نے پڑھا تو استاد نے اس کو کہا او خدا کے بندے کیا پڑھ رہے ہو تب اس کو سمجھ لگی کہ کتابت کی ایسی مطلب ترتیب کی وجہ سے میں نے اس کو عز و جل پڑھنے کی بجائے ان رجل پڑھ لیا تو امام صاحب کی جو دور دیکھنے والی نظر تھی نا اس نے پہچان لیا کہ اگر فقط استاد پڑھے گا اور شاگرد سن لے گا تو کل کو شاگرد پڑھائے گا تو ضرور غلطیاں کرے گا اس لیے افضل یہ ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد اس کی غلطی کی تصحیح کرے اب جب تصحیح ہو گئی تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی میں نے صحیح کیسے پڑھنا ہے تو امام صاحب کے نزدیک یہ افضل ہے لیکن زین الدین عراقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع ان لفظ الشیخ یہ راجح ہے یہ زیادہ ہے ان کے پاس دلیل کیا تھی وہ کہتے تھے کہ یہ سنت طریقہ ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سنا وہ اسی طرح سے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک بات فرمائی اور اس کی تشریح کی اور صحابہ نے سنا اور اس کی روایت کی چونکہ اس عمل کو سنت کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے لہذا اس طریقے سے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے ان کے نزدیک کہ استاد پڑھے اور شاگرد پھر علماء نے اس میں دو باتیں نکالیں وہ کہنے لگے کہ متقدمین کے لیے یہ افضل تھا کہ استاد ہی پڑھے اور آگے تشریح کرے لیکن متاخرین چونکہ استعداد کم ہوتی گئی اور علمی معیار کم ہوتا گیا تو متاخرین کے لیے افضل یہ سمجھا جائے گا کہ شاگرد پڑھے اور استاد اس کی غلطی پر اس کو سمجھائے اور شاگرد کی اصلاح ہو جائے. تو اس پر جو ہے علماء نے آ کر اتفاق کیا. اب چند الفاظ ہیں جو حدیث پاک کی قرآت کے وقت استعمال ہوتے ہیں. ایک حدثنی اور حدثنا. حدثنی یہ واحد کا صیغہ ہے بندے کا اور وہ جمع کا صیغہ ہے حدثنا. یہ کہتے ہیں کہ استاد عبارت پڑھے اور شاگرد سنے. اور دوسرا طریقہ ہے اخبارانی اور اخبارانا. شاگرد پڑھے اور استاد اس کی وضاحت کرے. چنانچہ عربوں کے نزدیک یہ اخبار کے طریقے پر حدیث کو پڑھنا یہ زیادہ معروف ہے. مسجد نبوی میں آپ جائیں تو مسجد نبوی میں وہاں جو درس حدیث ہوتا ہے تو شاگرد قرات کرتا ہے اور استاد سنتا ہے اور سننے کے بعد استاد پھر بند کرو گے سننے کے بعد استاد پھر اس کی تشریح کر دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اخبار کے طریقے پر پڑھانا. اور استاد اگر پڑھ کر سنائے اور تشریح کرے تو اس کو کہتے ہیں تحدیث کے طریقے پر پڑھانا. تو یہ دونوں طریقے رائج ہیں. ایک ہوتی ہے انبعنی اور انبعنا. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں نہ شیخ قرآت کرے نہ شاگرد سنے بلکہ فقط استاد اس حدیث کی اس کو اجازت دے دے کہ میری طرف سے آپ کو اس حدیث کی اجازت ہے. تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ تین لفظ اس یعنی کتاب کے پڑھنے میں حدیث کی یہ اکثر استعمال ہوں گے. لہذا طلباء کو یہ تینوں لفظوں کی حقیقت اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے. تو ہم اب تحدیث کے طور پہ یہ پڑھ رہے ہیں. چنانچہ اخبارنا. اخبارنا سے مراد یہ ہوا کہ ابو رجاء رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ایک راوی ہیں. نام ان کا تھا قتیبہ اور ان کے والد کا نام تھا سعید. یہ ابو رجاء قتیبہ ابن سعید یہ اکثر محدثین کے استاد رہے ہیں بلکہ اگر یوں کہیں کہ صحاح ستہ کے جتنے محدثین ہیں یہ سب کے استاد بنتے ہیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی. یہ اتنے جلیل القدر محدث تھے. اس لیے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ایسے پکے راوی سے ایک حدیث پاک انہوں نے شروع کر دی. انہوں نے آگے حدیث کی روایت کی کن سے؟ ان مالک ابن انس. یہ مالک بن انس یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں جو فقیہ مدینہ تھے اور ائمہ اربعہ میں سے گزرے ہیں اور صاحب مذہب ہیں. یعنی فقہ مالکیہ جو ہے وہ ان سے اللہ تعالی نے آگے شروع کروا دی. امام مالک رحمت اللہ علیہ خود بہت شان والے فقیہ اور محدث ہیں. چنانچہ انہوں نے موتا امام مالک خود ایک کتاب بھی جو ہے نا وہ لکھی. اور ان کے جو استاد تھے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. ان کو نافع کہتے ہیں امام نافع. تو مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ پھر امام نافع رحمت اللہ علیہ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. ان کو سلسلہ الذہب کہتے ہیں یعنی سونے کی لڑی. یہ اتنے تقوی والے بزرگ تھے شان والے بزرگ تھے کہ جنہوں نے خوب چھان پھٹک کر لینا انہوں نے کہا کہ بھئی امام مالک سے اوپر جتنے بھی ہیں نا حضرات یہ سلسلہ الذہب یہ سونے کی کڑیاں ہیں اور یہ ایسی سونے کی زنجیر جیسے لوگ ہیں. تو وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان کی ولادت ہوئی سن 93 میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ 13 سال چھوٹے ہیں یعنی بعد میں پیدا ہوئے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں اور یہ 93 ہجری میں. اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے. ان کو امام دار الحجرہ کہتے ہیں. امام دار الحجرہ کہ مدینہ طیبہ میں یہ امام تھے. تاہم ان کو اپنی زندگی میں مجاہدے بھی بڑے اٹھانے پڑے. وقت کے حاکم نے ایک مرتبہ زبردستی کی جو طلاق ہوتی ہے اس کے جواز پر فتوی لینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے. تو پھر اس نے امام مالک رحمت اللہ علیہ پر بہت سختی کی چنانچہ اس نے کئی تو کہتے ہیں کہ منہ پہ بھی کالک لگوا دی اور گدھے پہ بٹھا دیا اور کئی کہتے ہیں جوتوں کے ہاتھ ڈال دیے اور پورے مدینے میں ان کو پھرایا اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ذلت ہوگی کہ انہوں نے کیوں میری مرضی کے مطابق بات نہیں کہی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ یہ گدھے پر بیٹھے تھے اور جوتوں کا ہار ڈالا ہوا تھا اور جو قریب سے گزرتا تھا کہتے تھے من یعرفنی فقد یعرفنی جس نے مجھے پہچانا اس نے مجھے پہچان لیا اور جس نے نہیں پہچانا وہ مجھے پہچان لے انا کہ انا مالک بن انس میں مالک بن انس ہوں اور انا اقول میں کہتا ہوں کہ طلاق المکرہ لیس بواقع کہ جو طلاق مکرہ ہے وہ واقع نہیں ہوتی وہ یعنی جائز نہیں یوں سمجھ لیں صادر نہیں ہوتی یعنی ان کو اللہ کے راستے میں اپنی اس ذلت کی بھی پرواہ نہیں تھی